سنیچر 3 جنوری کے سربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. پاکستان میں وفاقی حکومت نے فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے آئینی ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا. ایم کیو ایم نے خبردار کیا.
آپ یہ عوام کو یہ توقع نہ ان کی بڑھائیں کہ یہ فوجی عدالتیں ہی سارے مسئلے کا حل ہے. جی نہیں, آپ کو پاکستان کو ڈی ریڈیکلائز کرنا ہے.
پی ٹی آئی نے کہا
آئین کی روح کے خلاف ہے, بالکل غلط ہے.
تفصیل ذرا دیر میں, پہلے عالمی خبریں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے, سارا حسن سے خبریں سنیے. پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے ملکی آئین اور فوجی ایکٹ میں ترمیم کا قانون قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے. قانون انصاف کے وزیر پرویز رشید نے یہ دونوں قوانین قومی اسمبلی میں پیش کیے. ان قوانین میں کون کون سی آئینی ترمیم تجویز کی گئی ہیں, بتا رہی ہیں ہنیہ علی.
آئین میں ترمیم کے مسودے کے مطابق ایسے افراد جو پاکستان کے خلاف جنگ کریں, فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ کریں, اغوا برائے تاوان کے مجرم, دہشت گردی میں ملوث افراد, سول اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے, دہشت اور عدم تحفظ کا ماحول پیدا کرنے والے اور بیرون ملک سے پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے ملزمان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا. قانونی ترمیم کے مطابق غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کو مالی معاونت فراہم کرنے والے, مذہب اور فرقے کے نام پر ہتھیار اٹھانے والوں کے خلاف مقدمات کی سماعت بھی فوجی عدالتوں میں ہوگی. یہ قانون قومی اسمبلی اور پھر سینٹ سے منظوری کے بعد ملک بھر میں نافذ ہوگا.
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ فوجی عدالتیں سیاستدانوں اور عام شہریوں کے خلاف استعمال نہیں ہوں گی, بلکہ ان عدالتوں میں صرف دہشت گردی کے مقدمات سنے جائیں گے. وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس میں کہا
ملٹری کورٹس صرف اور صرف دہشت گردوں کو ایک ذریعہ فراہم کریں گے اپنی وضاحت کا یا اپنی صفائی پیش کرنے کا. یہ کوئی کینگرو کورٹس نہیں ہے, ان کا ایک باقاعدہ ایک واضح طور پر اصول ہے. تو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ملٹری کورٹس خدا نہ خواستہ کوئی کینگری کورٹس ہیں اور یہاں جو بھی جائے گا اس کو یا پھانسی لگ جائے گی یا سزا ہو جائے گی.
وزیر داخلہ چودھری نثار علی. پاکستان کی فوج کا کہنا ہے کہ سیالکوٹ کی ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 13 سالہ لڑکی ہلاک ہو گئی ہے اور ایک بچہ بھی زخمی ہوا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان ظفر.
آئی ایس پی آر کے مطابق بارڈر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کا واقعہ ورکنگ باؤنڈری کے ظفر وال سیکٹر میں پیش آیا. آئی ایس پی آر کے مطابق رینجرز کے اہلکاروں نے جوابی کارروائی بھی کی ہے. اس سے پہلے ورکنگ باؤنڈری کے شکر گارڈ سیکٹر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز اور چناب رینجرز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 پاکستانی اور 1 بھارتی اہلکار ہلاک ہو گیا تھا. وزیر اعظم کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے رینجرز اہلکاروں کی ہلاکت کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے بھارتی وزیر خارجہ کو خط بھی لکھا.
حادثے کا شکار ہونے والے ایئر ایشیا کے مسافر جہاز کے ملبے کی تلاش کا کام جاری ہے. امدادی کارکن بحیرہ جاوا کی سمندر کی تہ سے جہاز کے 4 بڑے حصے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس مقصد کے لیے آب دوز استعمال کی جا رہی ہیں تاکہ ملبے کے قریب پہنچ کر اس کا معائنہ کیا جائے. سمندر میں تیز لہروں کی وجہ سے امدادی آپریشن میں مشکلات ہو رہی ہیں. سمندر سے اب تک 30 لاشیں نکالی جا چکی ہیں. حادثے کا شکار ہونے والے مسافر طیارے پر 162 افراد سوار تھے. یہ طیارہ انڈونیشیا کے شہر سورابایا سے سنگاپور جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا تھا. القاعدہ کے مبینہ رہنما ابو انس اللبی نیو یارک میں انتقال کر گئے ہیں. ان پر افریقہ میں امریکی سفارت خانوں پر حملے کا الزام تھا. اللبی ان دنوں امریکہ میں قید تھے. تفصیل بتا رہی ہیں معصومہ ملک.
اطلاعات کے مطابق انہیں جگر کا سرطان تھا. امریکہ نے 2013 میں لیبیا کے شہر طرابلس پر ایک خفیہ آپریشن کر کے اللبی کو حراست میں لیا تھا. اللبی کو 1998 میں کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں پر حملے کا ملزم قرار دیا گیا تھا. 2000 میں نیو یارک کی ایک عدالت نے ان پر فرد جرم عائد کی تھی. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ان کی اہلیہ نے امریکی حکومت پر اغوا کی اور ایک بے گناہ شخص کو قتل کرنے کا الزام عائد کیا ہے.
بھارت میں زیر تعلیم جاپان کی طالبہ کو اغوا کرنے کے بعد جنسی زیادتی کے الزام میں 5 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. خیال کیا جاتا ہے کہ جاپانی طالبہ کو 1 ماہ تک حراست میں رکھا گیا. کلکتہ پولیس انسپکٹر کے اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ ان 5 ملزموں میں سے 2 سیاحتی گائیڈ کی بھیس میں اس لڑکی کے پاس گئے, جس کے بعد اسے مغوی بنا کر ریپ کیا گیا. امریکی ریاست کینٹکی میں جہاز کے حادثے میں ایک 7 سالہ بچی موزانہ طور پر کیسے بچی, بتا رہی ہیں تابندہ کوکب.
امریکہ کے فیڈرل ہوا بازی کے ادارے کا کہنا ہے کہ ایک چھوٹے جہاز نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو بتایا کہ جہاز کا انجن خراب ہو گیا ہے، جس کے بعد جہاز سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ رابطہ منقطع ہونے کے آدھے گھنٹے بعد لیون کاؤنٹی کے ایک رہائشی نے پولیس کو فون کر کے خبر دی کہ ایک لڑکی اس کے گھر آئی ہے اور وہ حواس باختہ ہے اور جہاز کے حادثے کے بارے میں بتا رہی ہے، اور 7 سالہ بچی نے بتایا کہ اس کے ماں باپ جہاز کے حادثے میں مارے گئے اور جہاز تباہ ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جہاز کے حادثے میں 4 افراد ہلاک ہوئے اور 1 7 سالہ بچی معجزانہ طور پر بچ گئی ہے۔
برطانیہ کے شاہی محل کے ترجمان نے شہزادہ اینڈریو پر ایک نابالغ بچی سے جنسی تعلقات کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ملکہ برطانیہ کے بیٹے پرنس اینڈریو پر یہ الزامات امریکی عدالت میں پیش کی گئی دستاویزات کے بعد سامنے آئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے فوجی حکام کے مطابق سیالکوٹ کی ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی سرحدی فورس کی فائرنگ سے ایک 13 سال کی بچی ہلاک اور ایک بچہ زخمی ہو گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق رینجرز کے اہلکاروں نے جوابی کارروائی بھی کی ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ بی بی سی اردو .com پر پڑھ سکتے ہیں۔ سیربین میں اس کی تفصیل آپ ذرا دیر بعد سن سکیں گے۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف قومی ایکشن پلان کے تحت فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے آئین میں 21ویں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آرمی ایکٹ 1952 میں مزید ترمیم کا بل بھی پیش کیا گیا ہے۔ یہ دونوں بل وزیر انصاف پرویز رشید نے پیش کیے ہیں۔ دہشت گردوں کو سزا دینے کے لیے آرمی ایکٹ کی شق میں ڈی میں ترمیم کی جائے گی۔ منظور ہونے کے بعد یہ بل فوری طور پر تمام ملک میں نافذ العمل ہوں گے۔ اس بل کے مختلف پہلوؤں کا تجزیہ ہم ذرا دیر بعد کریں گے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کے اہم نکات کیا ہیں۔ بتا رہے ہیں طاہر عمران میاں۔
سرکاری میڈیا کے مطابق مندرجہ ذیل جرائم میں ملوث افراد کو آرمی ایکٹ کے تحت سزا دی جا سکے گی۔ پاکستان کے خلاف جنگ کرنے والے، فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ کرنے والے، اغوا برائے تاوان کے مجرم، غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کو مالی معاونت فراہم کرنے والے، مذہب اور فرقے کے نام پر ہتھیار اٹھانے والے، کسی دہشت گرد تنظیم کے اراکین، سول اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے، دھماکہ خیز مواد رکھنے یا کہیں لانے لے جانے میں ملوث افراد، دہشت اور عدم تحفظ کا ماحول پیدا کرنے والے، بیرون ملک سے پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے۔ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ حکومت کی پیشگی منظوری کے بعد چلایا جائے گا اور فوجی عدالت کو مقدمے کی منتقلی کے بعد مزید شہادتوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت زیر سماعت مقدمات بھی فوجی عدالتوں میں بھیج سکے گی۔ اس ساری کارروائی کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا، جس میں وزیراعظم نواز شریف نے بھی شرکت کی۔ پاکستانی وزیر اطلاعات کے مطابق توقع ہے کہ یہ ترامیم منگل کے روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں منظور کر لی جائیں گی۔ اس سے قبل جمعے کے روز وزیراعظم نواز شریف کی سربراہی میں منعقد ہونے والی کل جماعتی کانفرنس میں فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے آئین اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کرنے پر اتفاق کر لیا گیا تھا۔ اسلام آباد میں جمعے کو منعقدہ اجلاس کے آغاز پر خطاب میں وزیراعظم نواز شریف نے کہا تھا کہ قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق تیار کیے گئے مسودے پر اب بحث کی کوئی گنجائش نہیں، جبکہ بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل نے کہا تھا کہ خصوصی عدالتوں کا قیام فوج کی خواہش نہیں بلکہ یہ غیر معمولی حالات کی ضرورت ہیں۔ یاد رہے کہ آئین میں ترمیم اور خصوصی فوجی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ گزشتہ ماہ کی 16 تاریخ کو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر شدت پسندوں کے حملے کے بعد کیا گیا تھا۔ اس حملے میں اسکول کے طلبہ سمیت 150 افراد مارے گئے تھے۔
فوجی عدالتوں کے لیے آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے تھے طاہر عمران میاں۔ لیکن جن لوگوں نے اس بل کی حمایت کی ہے ان کے ابھی بھی کچھ تحفظات ہیں۔ مثلاً پی ٹی آئی کے رہنما اور آئینی امور کے ماہر حامد خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی یا دہشت گرد تنظیم کی تعریف کے بارے میں ابھی بھی ابہام پایا جاتا ہے۔
جی، کافی ابہام ہے میں سمجھتا ہوں۔ کوشش تو انہوں نے کی ہے اس کو کسی حد تک ڈیفائن کرنے کی بائی پروسکرائبڈ وہ انسٹیٹیوشنز کہہ کر، تو لیکن بہرحال وہ تو فرام ٹائم ٹو ٹائم انہوں نے کہنا ہے کہ کون سی ایسی تنظیمیں ہیں جو پروسکرائبڈ ہیں جن کو یہ بین کرتے ہیں, یا اس کے علاوہ جنرل سی ڈیفینیشن ہے انہوں نے دی ہوئی ہے اس میں.
دہشت گردی کے نام پر امن و امان یا فوجداری عدالتی نظام جو صوبائی حکومت کے پاس چلا گیا تھا, پھر سے اس پر وفاقی حکومت کا اختیار بڑھ گیا ہے, کیا یہ 18ویں ترمیم کے خلاف اقدام نہیں ہے؟
جی بالکل صحیح کہا, یہ بالکل اس کے خلاف ہے, اور میں سمجھتا ہوں ویسے ہی آئین کی روح کے خلاف ہے. اس سے تو سارا جو نظام ہے, خاص طور پہ عدلیہ سے متعلق اور عدلیہ اور انتظامیہ کی علیحدگی سے متعلق, وہ سارا کا سارا ہی اس سے جو ہے اس پر اثر ہو جاتا ہے, اس کو وہ پرورٹ ہو جاتا ہے, اس نظام سارا پرورٹ کر دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کی روح کے خلاف ہے, بالکل غلط ہے.
یہ بتائیں کہ دہشت گردی کے زمرے میں جن باتوں کا ذکر ہے اس ترمیمی قانون میں, وہ آپریشنل نوعیت کی ہے. یہ نفرت پھیلانے والے یا نفرت پھیلانے والا جو مواد خاص طور پر لگتے ہیں, جو انہیں دہشت گردوں کی ذہنی تربیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, وہ بھی تو موجود ہے نا, جو عوامی سطح پر دہشت گردی کو جہاد بنا کر پیش کرتا ہے. تو کیا اس بارے میں تو یہ قانون خاموش نظر آ رہا ہے؟
جی اس کو پھر ان کو بتا جو ہے نوٹیفائی کرنا پڑے گا کہ یہ پروسکرائبڈ قسم کی تنظیم ہے, اور اس کے کام پر نظر رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کو ہم بین کرتے ہیں, یہ پروسکرائب کرتے ہیں.
جی.
تو وہ ہوگا, لیکن اس کے اندر سو مینی ورڈز ان چیزوں کو نہیں لایا گیا.
جی تو یہ بتائیں کہ اس قانون میں بنیادی انسانی حقوق کی معطلی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟
اس میں جو آرٹیکل 8 کا ذکر ہے نا, آرٹیکل 8 کی جو ہے اس کے تحت جو جوڈیشل ریویو ہے جو ہو سکتا ہے, وہ اس حد تک روک دیا گیا ہے جس حد تک یہ ترمیم کی جا رہی ہے آرمی ایکٹ میں. تو آرٹیکل 8 کے تحت جو ایک بہت بنیادی اور اہم ایک شہری آزادی ہے لوگوں کو, کہ آپ ریٹ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں اگر کسی کی بنیادی حقوق سلب کیے گئے ہوں, وہ انہوں نے واپس لے لیا ہے ایک حد تک. وہ ایک بہت بڑا نقصان ہے عام شہری کے لیے.
جی تو ان ترامیم کے بعد جب فوجی عدالتیں بن جائیں گی تو پھر سول عدالتی نظام کو پر کوئی فرق پڑے گا؟
یقینی طور پہ فرق پڑے گا, کیونکہ یہ کویشچن پھر کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ آیا یہ کیس ادھر جانا چاہیے تھا کہ یہ کیس جو ہے صرف اسی فوجی عدالت میں ہی چل سکتا ہے, کیونکہ اس میں بہت بڑا ڈسپیوٹ تو وہ رائز ہوتا ہے کہ کیا آپ اس ڈسپیوٹ کو آپ جو ہے وہ فوجی عدالت میں لانا چاہتے ہیں, یا اس ڈسپیوٹ کو آپ جو ہے جو آرڈنری اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں لے کے جائیں گے, یا جو لا بنایا جائے گا پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کے تحت جو ٹرائیبونل ہوں گے وہاں آپ اس کو ٹرائی کریں گے. یہ ساری چیز یہاں ڈیسائیڈ کرنا جو ہے, اس میں پھر یہ کہیں گے یہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی موسٹ پرابلی, جو میں سمجھتا ہوں جو اس لا سے نظر آ رہا ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی پابندی ہوگی کہ وہ کس قسم کے کس نوعیت کے مقدمے کو کہاں بھیجتی ہے.
تو یہ بتائیں کہ جی کہ یہ کس مرحلے پہ طے ہوگا کہ یہ کیس کس نوعیت کا اور اسے کدھر جانا چاہیے؟
بظاہر تو یہ جب اس کے بارے میں رپورٹ آئے گی, چاہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہو یا اور کوئی اپنی جو ہے ایجنسیز کی رپورٹ ہو, اس وقت یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ مقدمہ اس نوعیت کا ہے اور اس کو کہاں بھیجنا چاہیے.
یہ تھے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما حامد خان, جن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی یا دہشت گرد تنظیم کی تعریف کے بارے میں ابھی بھی ابہام پایا جاتا ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں کے قیام کے بعد سول عدالتوں پر فرق پڑے گا. لیکن ایک اور آئینی ماہر ہیں جنہوں نے اچھی امید بھی ظاہر کی ہے. میں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی سابق جج اور قانونی امور کے ماہر اور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج جسٹس وجیہ الدین احمد سے بات کی اور پوچھا کہ دہشت گردی کے نام پر امن و امان یا فوجداری عدالتی نظام پر جو صوبائی حکومت کے پاس چلا گیا تھا, اب اس پر وفاقی حکومت کا اختیار بڑھ گیا ہے, تو یہ 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی نہیں ہے کیا؟
یہ یقیناً ایک ایکسیپشن ہے, اینڈ لیٹ اس ہوپ اٹ از اے ون آف ایکسیپشن. لیکن بہرحال جیسے آپ نے فرمایا, یہ جو ایریا ہے یہ پروونس کا ہے, اور اب جو ملٹری کورس کو اس فیلڈ میں انٹروڈیوس کیا گیا ہے وہ ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ اس میں لے کر کے آ رہے ہیں اور اس کا کور دینا چاہ رہے ہیں.
جی لیکن یہ دیکھیں نا, جنرل مشرف بھی تو اپنے دور اقتدار میں یہی اختیار مانگ رہے تھے, ان کو غلط کہا گیا تھا, لیکن اب وہ بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے, وہی بات صحیح لگ رہی ہے.
نہ صرف یہ بلکہ ملٹری کورس جو نواز شریف صاحب نے اپنے دوسرے دور کی حکومت میں آخر میں انٹروڈیوس کیے تھے, پاکستان ملٹری آرڈیننس انٹروڈیوس کی تھی انہوں نے, وہ سپریم کورٹ نے ملٹری کورس کی جو اس کی شفیں تھیں ان کو الیگل ڈکلیئر کیا, اور جو کیسز وہاں پر انڈر ایگزامینیشن تھے ان کو اینٹی ٹیررزم کورس کی طرف ٹرانسفر کیا. لیکن اس وقت صورتحال یہ تھی کہ صرف ایک لیجسلیشن تھا, سب کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن, اور اب فرق یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کر کے آئے ہیں, لیکن اسٹل دی کوشچن ریمینز کہ وہ جو امینڈمنٹ ہے کیا وہ کانسٹیٹیوشن کے بیسک اسٹرکچر کا جو ٹچ اسٹون ہے اس کے اوپر کوالیفائی کرے گی یا نہیں کرے گی. آلریڈی سپریم کورٹ میں پٹیشنز فائل ہو چکی ہیں اور یہ معاملہ یقیناً انڈر اسکروٹنی آئے گا اور جلد آئے گا.
تو آپ کو کیا لگتا ہے جو لوگ ان عدالتوں کی مخالفت کر رہے ہیں یا اس ترامیمی بل کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کس حد تک صحیح ہیں؟
دیکھیں, میں ذاتی طور کے اوپر سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ترامیم کی ضرورت نہیں تھی. جو ہمارے ایگزسٹنگ کورٹس ہیں انہی کو اگر فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تو یہ تمام چیزیں وہاں پر ہو سکتی تھیں, لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. لیکن اس کی ایک ایڈوانٹیج بھی ہے, اور وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ پیرا ملٹری فورسز نے جن کو کارنر کر کے رکھا ہوا ہے اور جن کو ہم مسنگ پرسنز کے نام سے جانتے ہیں, تو ایک مرتبہ یہ عدالتیں اگر قائم ہوئیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھی انڈر ڈیو پروسیس آ جائیں, اور ان کے بارے میں اگر تو کوئی کاروائیاں ہوں تو وہ ویزیبل ہو جائیں, اور اگر وہ ناکردہ گناہ ہیں تو وہ ایکوئٹ بھی ہو جائیں. ایک یہ اس کا پازیٹیو آسپیکٹ ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب جبکہ یہ ہو ہی گیا ہے تو یہ ایبسولیوٹلی پیرل کورس نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک کہ ملٹری کورس کا تعلق ہے, فائن, آپ وہاں پر کچھ معاملات لے جائیے فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت سے اور ان کی افرمیشن کے بعد آپ لے جائیے, پھر جو وہاں پر آپ کی ہائرارکی ہے اپیلیٹ اس کے پاس تھرو کر دیجیے انہی پنشمنٹس کو یا کوٹل کو جیسا بھی کیس ہو, لیکن الٹیمیٹلی اگر تو آپ کوئی سیریس پنشمنٹس امپوز کر رہے ہیں جیسے 5 سال کی پنشمنٹ ہے یا 7 سال کی ہے یا لائف امپریزنمنٹ ہے یا کیپیٹل پنشمنٹ ہے, تو اس کے لیے آپ توثیق کے واسطے کم از کم سپریم کورٹ میں جائیے, ان سے ریویو کرائیے, اور اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ میں جانے سے معاملات جو ہیں وہ التوا کا شکار ہو جائیں گے تو وہاں پر آپ ٹائم کنسٹرینٹس انٹروڈیوس کر سکتے ہیں, ٹائم لائنز فکس کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو اپنی ریویو کی پاور ہے وہ 4 سے 6 ہفتے کے اندر ایکسرسائز کر لے گی تاکہ معاملات جو ہیں ان میں انڈیو ڈیلے نہ ہو. تو یہ وہ طریقہ ہائے کار ہیں کہ جس میں اگر آپ ایک طرف نکل گئے ہیں تب بھی کوئی ایسکیپ روٹس موجود ہیں جو آپ کو یقیناً کنسیڈر کرنے چاہیے.
تو آپ کو لگتا ہے کہ ان عدالتوں کے بعد یا ان ترامیم کے بعد جب فوجی عدالتیں بن جائیں گی تو سول عدالتی نظام پر کوئی فرق پڑے گا؟
نہیں پڑنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹیررزم وغیرہ کے معاملات تو ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اور وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہ جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں یا اسپیشل کورٹس ہیں وہاں پر اس طرح کے معاملات تقریباً کوئی 15 سے 20% ہیں, باقی تو دوسرے ہی کیس وہاں بھیج دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ بہت سارے کیسز میں انوالو ہو جاتے ہیں اور کسی کا بھی فیصلہ نہیں ہوتا. تو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑنا چاہیے, لیکن الٹیمیٹلی کیونکہ یہ ایک ٹرانزیشنل امینڈمنٹ ہے, ایک ٹرانزیشن کے ذریعے سے یہ کام کرنے لگے ہیں کہ دو سال بعد جب یہ عدالتیں ختم ہو جائیں گی تو ایسے معاملات کو پھر واپس نارمل کورس میں آنا ہوگا, اور پھر وہاں سے واپسی کے بعد اسی تھریڈ کو پک اپ کرنا پڑے گا, اسکوائر ون سے شروع کرنا ہوگا, اس وقت غالباً مشکلات پڑ سکتی ہیں.
یہ تھے قانونی امور کے ماہر اور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج جسٹس وجیہ الدین احمد. یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا سیاستدانوں کے پاس خود اس مسئلے کا کوئی قابل عمل حل نہیں ہے؟ اس بارے میں سنیے گا ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کے ساتھ ایک بات چیت, لیکن ذرا دیر بعد. بات ہو رہی ہے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف قومی ایکشن پلان کی, اور سنیے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کا کیا کہنا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اچھے اور برے طالبان کی اصطلاح سابق افغان صدر حامد کرزئی کی ایجاد ہے, اور کرزئی حکومت ایک عرصے تک اچھے طالبان کی حامی اور مددگار رہی, جو کہ غلط حکمت عملی تھی. بی بی سی اردو کی نازیہ میمن سے بات کرتے ہوئے رحمان ملک نے کہا کہ افغانستان کی اسی غلط حکمت عملی کی وجہ سے پاکستان پر حملوں کے ذمہ دار طالبان آج بھی افغانستان کو محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں.
یہ جب حامد کرزئی صاحب پریزنٹ تھے تو میری ان کی پہلی میٹنگ جو کابل میں ان کی انویٹیشن پہ جو ہوئی تھی اور میں گیا تھا, تو انہوں نے یہ پہلی دفعہ یہ کہا تھا کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان, تو آئی ایم آن ریکارڈ ود ہم کہ دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب, دیر از نو گڈ طالبان بیڈ طالبان, سارے دیر آل بیڈ طالبان, تو آپ ایک کو پروموٹ کریں گے دوسرا ایک اور گروپ بن جائے گا. تو وہ فریز چلتی رہی اور کوشش بھی کرتی رہی افغانستان گورنمنٹ گڈ طالبان کو کریٹ کرنے میں, گڈ طالبان کو سپورٹ کرنے میں, لیکن الٹیمیٹلی وہ گڈ طالبان ثابت بیڈ طالبان ہی ہوئے.
پاکستان دہشت گردی کی جڑیں اکھاڑنے میں ناکام کیوں ہے؟
نازیہ صاحبہ آپ نے بڑی بات کی, جڑ سے نکالنا کہنا بڑا آسان ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ویسٹ نے ہمارے ساتھ کون سا اچھا کیا؟ فرینکلی اسپیکنگ ہم نے جنگ لڑی دنیا کی, ہم نے جنگ لڑی ان ٹیررسٹ کے خلاف, اور آپ دیکھیں گے افغانستان سے دو ہمارے چیف ٹیررسٹ, ایک ملا فضل اللہ اور فقیر محمد, ابھی تک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا افغانستان نے ہمیں حوالے کر دیا؟ کیا امریکہ نے یا ویسٹ نے کہا ان کو کہ بھائی پاکستان ہمارا لائی ہے اور یہ چیف ٹیررسٹ یہاں بیٹھا ہے, اس کو واپس پاکستان کے حوالے کریں؟ آپ اگر یہی کوئی ٹیررسٹ خدا نخواستہ کہیں یورپ میں یہ چیز کر کے پاکستان میں آیا ہوتا تو ابھی تک پوری آپ کا میڈیا نے سر اٹھایا ہونا تھا, ہمارا ابھی تک حشر نشر کر دیا ہونا تھا. کیونکہ ہم ایک جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, اس لیے شاید ہماری بات اتنی نہیں سنی جاتی جیسے دوسرے ملکوں کی سنی جاتی ہے. تو آئی کال اپون دی انٹرنیشنل کمیونٹی انکلوڈنگ مسٹر بان کی مون تھرو یو دیٹ لک ان ٹو اٹ دس افیئر, دا چیف ٹیررسٹ سٹنگ سپلائنگ ڈیتھ ٹو پاکستان از اسٹیئنگ ان سیف ہیون ان افغانستان. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک وہ چیف ٹیررسٹ نہیں دیکھے نا, پشاور میں جو واقعہ ہوا تو جو اس کی جو فینسنگ تھی, جو ماری انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس رپورٹس ہیں کہ سارے کے سارے ٹیلیفون کال جو تھی ساری افغانستان میں جا رہی تھی, تو ڈائریکشن تو وہاں سے آ رہی تھی.
اچھا, اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ جیسے آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ اکنامیکل یا کچھ پولیٹیکل قسم کے ہوتے ہیں مفاد اس کے پیچھے.
جی, مفاد تو یہ ہے کہ اگر داعش تیل بیچ رہا ہے اور وہ اپنے کمروں میں ڈالرز کے امبار لگا کے وہ دہشت گردی میں استعمال کر رہا ہے, تو کسی کو تو اس کو دیکھنا ہے. پاکستان میں لوگوں کو اغوا کر کے رکھتے ہیں, ان سے پیسے لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک جنگ لڑ رہا ہے, اور جو سب سے بڑی انٹرنیشنل پہ اور اس ریجن میں خامی ہے وہ یہ ہے کہ وی ایز اے کمیونٹی خواہ وہ اسٹیٹس ہیں, وی ہیو فیلڈ ٹو ورک آؤٹ اے کامن اسٹریٹجی اگینسٹ اے کامن اینیمی, اور کامن اینیمی از اے ٹیررسٹ. اور یہ جو ویو چلی ہوئی ہے, اگر اس پہ کنٹرول نہ ہوا تو اس کی ہیٹ پوری دنیا میں جانی ہے. اور اگر خدا نخواستہ ظالمان القاعدہ اور داعش مل گئے تو پھر یہ جس طرح انہوں نے اپنا کام دکھایا تھا پہلے, اسے بڑھ کے آگے آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں داعش از دی بگیسٹ تھریٹ ٹو دی مڈل ایسٹ ایٹ پریزنٹ.
پرائم منسٹر نواز شریف نے کافی وضاحت کی فوجی عدالتوں کے حوالے سے, ایمنسٹی انٹرنیشنل یا باقی جو ادارے ہیں, یا ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے آپ دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکتے.
بات یہ ہے کہ آئی ایم دی بگیسٹ سپورٹر آف ہیومن رائٹس, بٹ وین اے ٹیررسٹ kills, you know, blast people, kill 132, 140 people at one time, what kind of right are you talking of them? I'm sorry to say, number one. Number two, اس وقت جو پوزیشن ہے ہماری کہ ہم نے ایک لا بنایا پوپا, ایک نیا ڈیٹرنس ایکٹ بنایا, جو اس کے بعد ایک فیئر ٹرائل کا بل بنایا, وہ بھی کلیئر کیا, उनमें से आज तक एक भी टेररिस्ट जो है उसकी ट्रायल कंक्लूड नहीं हुई और ना किसी को सजा मिली। तो अब जाहिर है कि लोगों को कॉन्फिडेंस इसलिए हुआ कि जो फौजी ट्रायल हुए जिसमें वो लोग जो मुलव्वस थे टेररिज्म में और जिसमें विक्टिम फौज थी उनकी उन्होंने ट्रायल करके फांसियों पर चढ़ा दिए, तो दूसरे लोग कहते हैं कि 142 मारने वाले लोग हैं, इनके पीछे हैंडलर्स या जो भी इसके फैसिलिटेटर थे उनके खिलाफ भी ऐसा ही एक्शन होना चाहिए।
ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक जो नाजिया मेमन के साथ बात कर रहे थे। और अभी सुनिएगा कि फौजी दानतों के लिए आइन में किसी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश होने पर MQM के रहनुमा फारूक सत्तार क्या कहते हैं, लेकिन जरा देर बाद। सैरबीन, आप BBC उर्दू सर्विस सुन रहे हैं।
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہہ دیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ ذیشان حیدر۔
پاکستان کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے ہیڈ کوچ محمد اکرم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جلد ہی ایک ایسی ویب سائٹ لانچ کرنے والا ہے جس کی مدد سے نوجوان کھلاڑی اپنی ویڈیوز بھیج سکیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا،
اگر کسی بچے کو بھی کہیں پہ یہ لگے کہ اس کے ساتھ اس کا کلب، اس کا ڈسٹرکٹ کوئی زیادتی کر رہا ہے یا وہ ایکسٹراڈنری ٹیلنٹ ہے جس کو ہم کہیں مس کر گئے ہوں، تو وہ ایک ویڈیو بنا کے ہمیں بھیج سکتا ہے۔ یہاں پہ NCA میں ہمارے جتنا کوچنگ سٹاف ہے اس کو ہم بیٹھ کے دیکھیں گے۔
نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کا آغاز آج سے ویلنگٹن میں ہو گیا ہے۔ پہلے دن کے کھیل کے اختتام تک سری لنکا نے 5 کھلاڑیوں کے نقصان پر 78 رنز بنائے تھے۔ اس سے قبل نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے اپنی پہلی اننگ میں 221 رنز بنائے۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے کین ولیمسن نے سب سے زیادہ 69 رنز بنائے۔ نوان پردیپ نے 4 اور سرانگا لکمل نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ سری لنکا کو نیوزی لینڈ کی پہلی اننگ کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 143 رنز درکار ہیں۔ سری لنکا کے وکٹ کیپر بیٹسمین کمارا سنگاکارا ٹیسٹ میچوں میں سب سے تیز 12,000 رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ انہوں نے یہ ریکارڈ 224 ٹیسٹ اننگز میں بنایا۔ اس سے قبل سچن ٹینڈولکر اور رکی پونٹنگ نے 247 ٹیسٹ اننگز میں یہ سنگ میل عبور کیا تھا۔ جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا کھیل کیپ ٹاؤن میں جاری ہے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم اپنی پہلی اننگ میں 329 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے۔ کپتان دنیش رامدین 53، بلیک ووڈ 56 اور لیون جانسن 54 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے ڈیل سٹین نے 4 اور سائمن ہارمر نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ابوظہبی میں جاری مبادلہ ورلڈ ٹینس چیمپئن شپ کا فائنل آج اینڈی مرے اور نوویک جوکوویچ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ گزشتہ روز کھیلے گئے سیمی فائنل میں اینڈی مرے نے رافیل نڈال کو شکست دی تھی۔ اور فٹ بال کے ایف اے کپ کے تیسرے راؤنڈ میں آج 17 میچز کھیلے جائیں گے۔
کھیل کی خبریں آپ کے لیے لے کر آئے تھے ذیشان حیدر۔ اور آج سیربین کا بڑا موضوع ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف قومی ایکشن پلان کے تحت فوجی عدالتوں کا قیام اب عمل میں آ رہا ہے، جس کے لیے 21ویں ترمیم پیش کی گئی ہے۔ 21ویں ترمیم کے پیچھے اندر کی کچھ باتیں سنیے گا MQM کے رہنما فاروق ستار سے، لیکن ذرا دیر بعد یہاں پروگرام کے نصف پر سنیے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ، پیش کر رہی ہیں سارا حسن۔
پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے ملکی آئین اور فوجی ایکٹ میں ترمیم کا مسودہ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے کالعدم تنظیموں کے مقدمات بھی فوجی عدالتوں میں بھیجنے کا عندیہ دیا ہے۔ پاکستانی فوج کے مطابق سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ایک لڑکی ہلاک اور ایک کم سن بچہ زخمی ہوا ہے. امدادی کارکن بحیرہ جاوا میں گرنے والے مسافر طیارے کا ملبہ تلاش کر رہے ہیں. القاعدہ کے مبینہ رہنما ابو انس اللبی نیویارک میں انتقال کر گئے ہیں. ان پر افریقہ میں امریکی سفارت خانوں پر حملوں کا الزام تھا. لیبیا میں مسلح افراد نے مصر سے تعلق رکھنے والے 13 قبطی عیسائیوں کو اغوا کر لیا ہے. بھارت میں جاپانی نژاد طالبہ کے اغوا اور ریپ کے الزام میں 5 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. آج سیربین کا بڑا موضوع ہے فوجی عدالتوں کے لیے آئین میں 21ویں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے اور یہی ٹاپ لیڈ ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی بھی. سیربین میں اس کا ذکر ابھی جاری ہے. گزشتہ روز کل جماعتی کانفرنس ہوئی تھی اور اب یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا سیاستدانوں کے پاس خود اس مسئلے کا کوئی قابل عمل حل نہیں ہے. اس بارے میں میں نے ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار سے بات کی اور کچھ اندر کی باتیں جاننی چاہیں اور پوچھا کہ اس کے لیے سیاستدان تیار کیوں ہوئے.
میرے خیال میں یہ جو 3 کل جماعتی کانفرنس ہوئی ہے 17 دسمبر 24 دسمبر اور پھر 2 جنوری 2015
جی.
اس میں یہ بات بڑی واضح طور پر سامنے آ گئی کہ اگر اب پاکستان کے سیاستدان اپنی وکلا برادری اور ان کی جو بہت آئیڈیلسٹک نظریاتی سیاست ہے وہ ان کا حق ہے, اس کا بھی ہم احترام کرتے ہیں کہ وہ آئین میں جو بنیادی حقوق ہے اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں, اسی طرح انسانی حقوق کی تنظیمیں ہم ان کا بھی ریگارڈ کرتے ہیں, لیکن دیکھیں اسٹیٹس مین وکلا نہیں بنتے, انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں بنتی ہے. ملک کو ملک کے خطرے کو اسیس کرنا یہ وکلا کا کام یا یہ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کام براہ راست نہیں ہے. ہم ان کے نظریات کا ان کی باتوں کا احترام کرتے ہیں لیکن یہ جرت مندانہ فیصلے تو اسٹیٹس مین ہی کرتے ہیں, سیاستدان ہی کرتے ہیں. اور ہم نے جو فیصلہ کیا یہ ان والدین کے سینٹیمنٹس کو سامنے رکھ کے کیا ہے جو سردیوں کی تعطیلات اور چھٹیوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے, لیکن جب وہ چھٹیاں ختم ہوگی اس کے باوجود بھی کراچی سے لے کر پشاور تک بشمول اسلام آباد میں لاہور میں والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے گریز کر رہے ہیں. وہ کس دل سے بھیجیں گے؟ اس وقت پاکستان کے اسکول جانے والے بچوں کے والدین کی یہ حال ہے. اگر اس وقت سیاسی کمیونٹی رسپونڈ نہیں کرے گی اور دل سے جو ہے وہ کوئی بھی اقدام ہو جو غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدام ہے, ڈیموکریسی کے ساتھ فوجی عدالتوں کا میل نہیں کھاتا ہمیں پتا ہے, لیکن مجھے بتائیے کہ آرٹیکل 245 جو کہ آئین میں ہے ان ایڈ آف سول ایڈمنسٹریشن آپ کو فوج بلانی پڑتی ہے. برطانیہ کی ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی میں کتنی مرتبہ فوج کو بلایا گیا؟
فاروق صاحب یہ بتائیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدانوں کے پاس خود کوئی قابل عمل حل موجود نہیں ہے مسائل کا؟
وہ کہہ رہے ٹرائی کریں. میں نے جتنے لوگوں کو سنا جو کہ ٹیکنیکلی مخالفت کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جو آئینی ترمیم سے ہر حال میں گریز کرنے کی کوشش کر رہے تھے, کیونکہ آئینی ترمیم کے بغیر صرف فوجی عدالتوں کا قیام آرمی ایکٹ میں ترمیم سسٹین نہیں کر سکتی, وہ قائم نہیں رہ سکتی, سپریم کورٹ اسے غیر آئینی قرار دے دے گی. لیکن آئین میں ترمیم پارلیمان کا حق ہے, جو چوزن منتخب ریپرزنٹیٹو ہیں جو کہ پاکستان کے آرٹیکل آئین کے آرٹیکل 2 میں لکھا ہوا ہے. تو اب ہم نے ایک ڈائریکشن سیٹ کر دی ہے, اب یہ اگر آئین کی ترمیم ہوگی اور اس کے ساتھ فوجی عدالتوں کا قیام ہوگا اور سن سیٹ کلاز کے ساتھ, میں تو کہتا ہوں 2 سال کے لیے ہم نے کہا ہے, بھلے 1 سال کم کر دیں, لیکن ہم تو اگر آئین کے آرٹیکل 245 کو بھی استعمال کرتے ہیں اور فوج کو کوئی چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت بلائے چاہے پی ایم ایل این کی حکومت بلائے, تب بھی انسانی حقوق کے ادارے تب بھی وکلا کی تنظیم اس کی مخالفت کرتے ہیں.
تو یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ حکومت, تو ایک لحاظ سے کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ سیاستدان یا حکومت خود قائدانہ صلاحیت کا مظاہرہ کرتی ہو, کوئی فوج کو عمل درآمد کے لیے کسی طرح کا حکم دیتی؟
دیکھیں آئینی ترمیم کے لیے کنسنسس کی ضرورت تھی, ساری سیاسی جماعتوں کو بورڈ پر لینے کی ضرورت تھی, اور اس میں اگر مذہبی جماعتوں کے لیے بھی ایک موقع فراہم کیا گیا کہ آپ بھی اس موقع پر اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں جو مذہب کے نام پر تنظیمیں بناتے ہیں, جو مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں, فرقے کے نام پر تنظیم بناتے ہیں اور فرقے کے نام پر دہشت گردی کرتے ہیں, تو آپ بھی اپنے آپ کو ان سے الگ کریں. یہ وقت ہے کہ پاکستان میں ایک نظریاتی سیاست کا آغاز کیا جائے, ایک لکیر کھینچی جائے اور یہ باور کرایا جائے کہ کون لکیر کے اس طرف ہے اور کون لکیر کے اس طرف ہے. جو اس طرف ہے اس کے خلاف کھلا اعلان جنگ کریں, ضرب عزب کے ذریعے سے بھی اس کی جڑوں کو کمزور کریں اور یہ فوجی عدالتوں کے ذریعے سے اسپیڈی ٹرائل کر کے, کیونکہ دیکھیں ہماری پولیس کا نظام اور ہماری جوڈیشری کا نظام یہ سارے جمہوریت نواز اور سیاستدان مانتے ہیں, بر کھلم کھلا مانتے ہیں کہ ہاں کمزور ہے, وہ اس چیلنج کا پوری طرح سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک طرف آپ مانتے بھی ہیں, متبادل بھی نہیں دے سکتے, پھر بھی پسو پیش کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے یہ کڑوا گھونٹ ہے, میں بھی کہتا ہوں کہ یہ ڈیفیکلٹ فیصلہ تھا. ایک جمہوری سیاسی جماعت ہونے کے ناطے سے میرے لیے بھی یہ فیصلہ کوئی آسان نہیں تھا, لیکن مشکل فیصلے, ایک ٹھوس موقف, ایک دو ٹوک فیصلہ, ایک وقت آتا ہے ملک میں کوئی اس میں آپ کو کرنے پڑتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہو کہ میں نے یہ بھی فوجی قیادت سے کہا وہاں پر الطاف بھائی کی نمائندگی کرتے ہوئے اور سویلین قیادت سے کہ یہ بھی آپ یہ بھی عوام کو یہ توقع نہ ان کی بڑھائیں کہ یہ فوجی عدالتیں ہی سارے مسئلے کا حل ہے. جی نہیں, آپ کو پاکستان کو ڈی ریڈیکلائز کرنا ہے, مذہبی انتہا پسندی کو ختم کرنا, اگر وہ ختم ہوگی تو دہشت گردی ختم ہوگی.
تو یہ بتائیں جی فاروق صاحب, یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں, جنرل مشرف نے اپنے دور اقتدار میں یہی اختیار مانگا تھا, ان کو غلط کہا گیا تھا, مگر اب وہ غلط صحیح قرار دیا جا رہا ہے,
تو اس کا مطلب یہ تو باقی سیاسی جماعتیں جواب دیں کہ جب جنرل مشرف نے ایسا ہی اقدام کرنے کی کوشش کی تھی تو اسے غلط قرار دیا اور آج وہ کیوں مانے. یا تو وہ کہہ دیں کہ وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فوج کا ایجنڈا اور فوج کے خوف میں وہ مان گئے, تو پھر اس بات کا اعتراف کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم تو فوج سے بھی آگے تھے اس ایجنڈے پر کہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے, یہ مذہبی انتہا پسندوں, دہشت گردوں, طالبان, داعش یا القاعدہ کا پاکستان نہیں ہے. تو ہم تو ہم سمجھتے کہ فوج نے وہ رائے اختیار کی بالآخر جو ہم چاہتے تھے, اور نواز شریف صاحب نے وہ رائے اختیار کی جو ہم چاہتے تھے. تو کم از کم مجھے یہ تین لوگوں میں تو یہ کلیئرٹی نظر آتی ہے. باقی جماعتوں سے بھی میری گزارش ہوگی, ہم سب کو یہ موقع ملا ہے, اور جو نیشنل ایکشن پلان میں باقی باتیں, مدرسوں کی اصلاحات ہے, مقامی حکومت کا ایک مؤثر نظام ہے, کمیونٹی پولیسنگ کا نظام ہے, چوکی داری کا نظام ہے, پھر آپ کو ایسے اقدامات کرنے جس سے آپ کے تعلیمی نصاب میں جو نفرت انگیز مواد ہے اس کو آپ نکالیں, وہ کام بھی ساتھ کرنے, ورنہ فوجی عدالتیں اکیلی جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. تو لوگوں کی توقعات بھی اس سے اتنی وابستہ کی جائے کہ آپ دوسرے کام بھی کریں گے, دوسرے کام نہیں کریں گے کل فوج بھی بدنام ہوگی اور سیاستدان بھی بدنام ہوں گے.
یہ تھے ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار. ادھر پشاور سانحے کے بعد پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں منافرت پر مبنی لٹریچر اور دیگر مواد کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. کوئٹہ شہر اور اس کے نواحی علاقوں میں اس مہم کے دوران متعدد دکانوں کو سیل کرنے کے علاوہ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ شہر اور اس کے نواحی علاقوں میں دن بھر پولیس اور فرنٹیئر کور کے اہلکار کتابوں, ویڈیوز اور موبائل فون کی دکانوں پر چھاپے مارتے رہے, جس کا مقصد منافرت پر مبنی لٹریچر اور دیگر مواد کو ضبط کرنا تھا. کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیپٹل سٹی پولیس افسر رزاق چیما کا اس مہم کے بارے میں کہنا تھا.
یہ گورنمنٹ کی اس لارجر پرسپیکٹو میں ہو رہی ہے جو ایک نیشنل لیول پہ پالیسی ہے ٹیررزم کے اگینسٹ. ہیٹ مٹیریل کے بارے میں کیمپین گورنمنٹ آف بلوچستان نے کہا تھا ہمیں, باقی جو سارے ہمارے لا انفورسمنٹ کے اور صدرن کمانڈ اور سب کی ایک آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہیٹ مٹیریل کے اوپر کاروائی کی جائے.
اگرچہ مہم پہلے روز شہر اور نوائی علاقوں میں پورا دن جاری رہی, لیکن رزاق چیما نے پہلے روز برآمد ہونے والے مواد کی جو تفصیل بتائی وہ انتہائی کم تھی. برآمد ہونے والے مواد کی نوعیت اور گرفتاریوں کی تعداد کے بارے میں ان کا کہنا تھا.
اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس ہیٹ مٹیریل میں ہمیں جو چیزیں ملی ہیں وہ ایک تو ٹی ٹی پی ریلیٹڈ جہادی جو اس طرح کا ہے وہ بھی ملا ہے, اور کچھ ہمیں جو ہے وہ نیشنلسٹ جو بی ایس اینس کی طرز کا مٹیریل ہے وہ بھی ملا, چیزیں ملی. اور جو اس طرح کے شاپس تھیں جن کو وقتی طور پہ ہم نے سیل کیا ہے وہ 20 ہیں, 20, اور ہم نے 40 لوگوں کو فی الحال ڈیٹین کیا ہے.
رزاق چیما نے کہا کہ منافرت پھیلانے والے مواد کے خاتمے تک یہ مہم جاری رہے گی. اس طرح کی کارروائی کوئٹہ شہر کے علاوہ بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بھی کی گئی. دوسری جانب ایک کلعدم عسکریت پسند تنظیم لشکر بلوچستان نے گزشتہ روز بے سما کے قریب سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں تنظیم کے کمانڈر سمیت 3 عسکریت پسندوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. تنظیم نے اس جھڑپ میں سیکورٹی فورسز کو بھی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
ادھر بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سرحدی علاقوں میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان گزشتہ کئی روز سے کشیدگی جاری ہے. دونوں ہی ممالک ایک دوسرے پر بلا اشتعال فائرنگ کا الزام عائد کر رہے ہیں. کشمیر میں تعینات بھارتی فوجی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ جموں خطے میں ایک 14 سالہ لڑکی اور کشمیر کے کپواڑہ سیکٹر میں 2 فوجی پاکستانی فوج کی فائرنگ میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ مسلسل فائرنگ کے پیش نظر جموں کے سرحدی خطوں میں رہائش پذیر شہریوں کو محفوظ مقامات کی جانب منتقل کیا جا رہا ہے۔ تازہ واقعات کی تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
فوجی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی رینجرز نے وادی کے کپواڑہ سیکٹر میں بھارتی ٹھکانوں پر فائرنگ کی جس میں 2 جوان مارے گئے اور 2 زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد کپواڑہ اور بارہمولہ کے سبھی سرحدی خطوں میں فوج کو اضافی چوکسی برتنے کو کہا گیا ہے۔ اس دوران حکام نے آج بتایا کہ سری نگر سے جنوب کی جانب 300 کلومیٹر دور جموں خطے کے کٹھوا ضلع میں اخنور سیکٹر کے قریب پاکستانی رینجرز نے بی ایس ایف کے ٹھکانوں پر فائرنگ کی جس میں ایک 14 سالہ لڑکی زخمی ہو گئی اور بعد میں ہسپتال میں اس کی موت ہو گئی۔ بی ایس ایف کے انسپکٹر جنرل راکیش کمار نے بی بی سی کو بتایا کہ سرحدوں پر افواج کو آپریٹ کرنے کے لیے کچھ مشترکہ اصول ہوتے ہیں جن کی خلاف ورزی ہمیشہ پاکستانی فوج کی طرف سے ہوتی ہے۔
بالکل نہیں کریں گے ایسی واحد کنٹری کے ساتھ میں کیا فلیگ میٹنگ کرنی ہے جو گراؤنڈ اصول فالو نہیں کرتی ہے۔ پہلے اپنے آپ کو سیدھا اصول پہ لائیں پھر فلیگ میٹنگ مانگیں، ہم تب کریں گے ان کے ساتھ۔ یہ میں کہہ نہیں سکتا، یہ تو اس نے تو پاکستان ہی بتا پائے گا کہ ان کی منصوبہ ان کا کیا ہے، ان کی کیا ارادہ ہے، جبکہ بارڈر پہ حالات نارمل معمول کے حساب سے چل رہے ہیں۔
ادھر پاکستان نے بھی بھارتی فوج پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے پاکستانی ٹھکانوں پر فائرنگ کی جس میں کئی لوگ مارے گئے۔ جموں اور کشمیر خطوں میں انتظامیہ نے بتایا کہ اخنور اور سانبا ضلعوں کے سرحدی خطوں کے بوبیان، پنسار، پہاڑ پور اور لچی پورہ علاقوں سے شہریوں کو ہٹا کر محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیا گیا ہے۔ گورتلب ہے پچھلے سال اکتوبر اور نومبر میں بھی دونوں افواج کے درمیان سرحدوں پر تناؤ پیدا ہوا، جس کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھارت اور پاکستان سے امن بحال کرنے کی اپیل کی تھی۔ اس کے بعد بھارتی بی ایس ایف اور پاکستانی رینجرز کے سیکٹر کمانڈروں کے بیچ فلیگ میٹنگ ہوئی جس میں سرحد اور ایل او سی پر تناؤ ختم کرنے پر اتفاق ہوا۔ یاد رہے 2003 میں اس وقت کی واجپائی حکومت نے پاکستان کے ساتھ 740 کلومیٹر لمبی لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر جنگ بندی کا سمجھوتا کیا تھا، لیکن دونوں ممالک اکثر اوقات ایک دوسرے پر اس معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے رہے ہیں۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
ادھر پاکستان کے فوجی حکام کا کہنا ہے کہ سیالکوٹ کی ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی سرحد فورس کی بلا اشتعال فائرنگ سے ایک 13 سال کی بچی ہلاک اور 8 سال کا بچہ زخمی ہو گیا ہے۔ انڈونیشیا کی سرچ ٹیم نے جزیرہ بورنیو کے قریب بحیرہ جاوا میں زیر سمندر ایسے بڑے ڈھانچوں کا پتہ لگا لیا ہے جو ممکنہ طور پر ایئر ایشیا کے تباہ شدہ طیارے کے ملبے کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ انڈونیشیا کے حکام کے مطابق یہ 4 بڑے ٹکڑے زیر سمندر 30 میٹر کی گہرائی پر موجود ہیں اور تمام سرچ ٹیموں نے اب اپنی کوششوں کا مرکز انہی ڈھانچوں کو بنا رکھا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک سے۔
طیارے کی تلاش اور بچاؤ کی قومی مہم کے سربراہ بمبانگ سلستیو کا کہنا ہے کہ ایک چھوٹی سی ریموٹ کنٹرول آبدوز نما چیز سمندر کی تہہ میں اتاری گئی ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ ٹکڑے تباہ شدہ جہاز ہی کے حصے ہیں۔ سلستیو کا کہنا ہے کہ انڈونیشیا کی بحریہ نے سونار کی مدد سے سمندر کی تہہ میں ان حصوں کی موجودگی کا پتہ لگایا ہے۔
ہم نے 2 بڑے ٹکڑوں کا پتہ لگایا ہے۔ اس تلاش میں ہم نے 1 2 جہتی آلہ اور 1 3 جہتی آلہ استعمال کیا۔ پہلے ٹکڑے کا پتہ ہمیں 3 جہتی آلے سے لگا اور دوسرے ٹکڑے کی موجودگی کا علم ہمیں 2 جہتی آلے کی مدد سے ہوا۔
سلستیو کا کہنا ہے کہ یہ بڑے ڈھانچے سمندر کے اندر 30 میٹر کی گہرائی پر ہیں اور ان کی تصاویر حاصل کرنے کے بعد ہی یقین سے کہا جا سکے گا کہ یہ حادثے کا شکار ہونے والے ایئر ایشیا طیارے کے ملبے کے ہی ٹکڑے ہیں۔ انڈونیشیائی حکام کے مطابق طیارے میں موجود 162 افراد میں سے اب تک 30 کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور باقی لاشوں کی تلاش ابھی جاری ہے۔ روس نے بھی تلاش کی اس مہم میں ماہر غوطہ خوروں پر مشتمل ایک ٹیم اور خاص تکنیکی آلات انڈونیشیا بھیجے ہیں۔ جکارتا میں روسی سفارت خانے کے ترجمان الیگزینڈر شلنگ کا کہنا ہے،
ہماری ٹیم میں گہرے پانیوں میں جانے والے ماہر غوطہ خور شامل ہیں۔ وہ تمام اپنے کام کے زبردست ماہر ہیں، شاید دنیا میں سب سے بہترین ہو۔ ہم ایک چھوٹی سی ریموٹ کنٹرول آبدوز بھی یہاں لائے ہیں۔ یہ بہت ہی چھوٹی سی ہے جس کا وزن شاید 500 کلوگرام کے قریب ہو اور یہ سمندر کی گہرائی میں 300 میٹر تک جا سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ موجودہ صورتحال کے لیے یہ کافی ہوگا۔
طیارے کے ملبے کے بڑے ٹکڑوں کا ملنا طیارے کی تلاش میں ایک بڑی کامیابی ہو سکتی ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کے مسافروں کے عزیز و اقارب اب ان کی لاشوں کے منتظر ہیں۔ انہی میں سے ایک اونکو گناون ہیں جو سوارا بایا میں موجود ہیں۔ وہ امید کرتے ہیں کہ جلد ہی انہیں اپنے عزیز کی لاش مل جائے گی تاکہ وہ ان کی آخری رسومات ادا کر سکیں۔
Senang dan lega ya, karena sudah memasuki hari ke-6.
हम तबाहशुदा जहाज के मलबे के टुकड़े मिलने पर खुश हैं और मुतमईन भी, क्योंकि इस हादसे को अब 6 रोज गुजर चुके हैं। हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द लाशों की शनाख्त हो ताकि हम उनकी तजहीज़ो तकफीन कर सकें, क्योंकि अगर मजीद वक्त गुजरा तो लाशें नाकाबिले शनाख्त हो जाएंगी।
उधर बीबीसी को मालूम हुआ है कि इंडोनेशिया से सिंगापुर जाते हुए बहराए जावा में गिरकर तबाह होने वाले एयर एशिया के मुसाफिर बर्दार तैयारे के पास हादसे वाले दिन परवाज का लाइसेंस ही नहीं था। QZ8501 नामी इस एयरबस को सिर्फ हफ्ते के दीगर 4 दिनों में ही इस हवाई रास्ते पर परवाज करने की इजाजत थी। इंडोनेशिया की वजारत ट्रांसपोर्ट ने अब सोराबाया से सिंगापुर जाने वाली एयर एशिया की तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। इतवार को हादसे का शिकार होने वाले इस तैयारे पर 162 अफराद सवार थे, जिनमें से बेशतर की लाशें ताहाल समंदर में ही मौजूद हैं।
इंडोनेशिया की सर्च टीम ने समंदर की तह में ऐसे बड़े ढांचों का पता लगाया है जो मुमकिन तौर पर तबाहशुदा तैयारे एयर एशिया के टुकड़े हो सकते हैं। ये इसकी तफसील बता रही थी मासूमा मलिक। और एक और तैयारे के हादसे में एक 7 साल बच्ची कैसे जिंदा बच गई, सुनिएगा जरा देर बाद। सैरबीन, आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
हमारे नामा निगार करिया करिया गांव गांव।
रैमियार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, बीबीसी नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, बीबीसी पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, बीबीसी इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुलरशीद शकूर, बीबीसी दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, बीबीसी इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
दूसरी या तीसरी शादी करे तो उसे तलाक मांगने का हक हासिल नहीं है। अंबर शमसी, बीबीसी इस्लामाबाद।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है। अमरीकी रियासत केंटकी में पुलिस ने बताया है कि एक हवास बाख्ता 7 साल की बच्ची चलते चलते घर तक पहुंची और कहा कि उसका जहाज हादसे का शिकार हो गया है और इस हादसे में उसके माँ और बाप दोनों हलाक हो चुके हैं। बीबीसी ऑनलाइन की रिपोर्ट सुनिए नाजिया मेमन की जबानी।
लड़की ने बताया कि उसकी माँ और बाप जहाज के हादसे में हलाक हो गए हैं और ये कि जहाज उल्टा हो गया था। लड़की ने पूछा कि क्या वो वहां ठहर सकती है। मैंने एक कपड़ा लिया और उसका खून साफ किया और फिर 911 इमरजेंसी सर्विस को फोन किया। मुझे उसकी हालत पर इस कदर अफसोस हो रहा था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। नन्ही बहादुर लड़की। केंटकी स्टेट पुलिस के सार्जेंट डैन पैटिनसन ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि ये लड़की जहाज के मलबे से खुद ही बाहर निकल आई और करीब तरीन घर तक हादसे की इतला देने गई। ये एक मौजजा है कि वो जिंदा बच गई। ताहम ये एक अलमिया भी है कि 4 दूसरे बच नहीं सके। सार्जेंट पैटिनसन ने कहा कि जहाज रियासत इलिनॉय से फ्लोरिडा जा रहा था कि एक झील के किनारे जंगल में गिरकर तबाह हो गया। बाद में पुलिस ने जहाज ढूंढ निकाला जिसका पायलट और उसमें सवार 3 मुसाफिर हलाक हो चुके थे। खबर रसां इदारे एसोसिएट प्रेस ने फेडरल हवाबाजी के इदारे के हवाले से कहा कि इस पाइप पर PA-34 जहाज के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया था कि जहाज का इंजन खराब हो गया है, जिसके बाद इससे राब्ता मुनकता हो गया। लियोन काउंटी के एक रिहायशी ने पुलिस को फोन करके खबर दी कि एक लड़की उसके घर आई है और वो जहाज के हादसे के बारे में बता रही है।
और अब पेशे खिदमत है बॉलीवुड के दिलचस्प खबरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम बॉलीवुड राउंड अप।
निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं।
ये गाना क्यों याद आ रहा है मुझे? बेवजह बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह है साल 2015 की शुरुआत में जो हिंदी फिल्म आई है इस हफ्ते। अब इंटरनेट की तरफ हाथ मत बढ़ाइए, मैं बता दूंगी बॉलीवुड राउंड अप और किस काम आएगा। मैं हूँ स्वाति, नए साल में आप सबको मेरा सलाम।
अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
इधर सब लोग एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दे रहे हैं और उधर पहले ही हफ्ते में राखी सावंत की फिल्म आई है। अब कैसे होगा मुबारक मौका बॉक्स ऑफिस के लिए? खैर, आप मुझे इसकी सजा बाद में दे सकते हैं, लेकिन अभी बाकी बातों की शुरुआत करने से पहले मुझे आपको ये बताना ही होगा कि राखी सावंत कितनी गमजदा है।
मेरी तारीफ बहुत कम हुई है मुझे, मेरी नेगेटिव बातें बहुत ज्यादा हुई है। अब मेरी शक्ल भी मुझे कमीनों वाली लगने लगी है, इसलिए मुझे कमीनों वाले में रोल भी कर रही हूँ। अब मुझे अपने आप को भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने नेगेटिव बना दिया, तो बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, बट ये दुनिया है, ऐसी ही चलती रहेगी और मैं जो आ रहा है मेरे सामने उसे मैं लेती रहूँ।
नए साल में किसके गम कम होंगे और किसके ज्यादा, इसके लिए कुछ महीनों का इंतजार करना होगा, तो तब तक क्या करें? यही सवाल तो था मेरे सामने इस हफ्ते। बेहद दिमाग खर्च करने के बाद हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णव बैनर्जी से हमने लंबी सी बातचीत की, लेकिन आपको छोटी सी सुननी पड़ेगी, जहां हमने उनसे ये पूछा कि साल 2015 में उनकी नजर किन हिंदी फिल्मों पर रहेगी।
पांच फिल्में जिनका मुझे इंतजार है
जी,
उनमें है एक तो शमिताभ जो आर बाल्की की फिल्म है, गौरी शिंदे उनकी वाइफ उसको प्रोड्यूस कर रही हैं, और इसमें धनुष और अमिताभ बच्चन काम कर रहे हैं, मैं अमिताभ बच्चन मेन है और ये लग रहा है कि कुछ अलग किस्म की फिल्म होगी। दूसरी एक फिल्म मेरा मुझे जिसका इंतजार है वो है रॉय, ये विक्रमजीत सिंह की फिल्म है, भूषण कुमार इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कास्ट है, रणबीर कपूर और अर्जुन रामपाल और इसमें जैकलिन फर्नांडिस है, ये थ्रिलर है और एक अलग किस्म की थ्रिलर है, मतलब सिर्फ मारकाट वाली थ्रिलर नहीं है। रणबीर कपूर का अच्छा नहीं रहा 2014, लगता है कि इस साल उनकी कुछ अच्छी फिल्में आने वाली हैं। एक बहुत अच्छी फिल्म का मुझे इंतजार है, वो दिवाकर बैनर्जी की है, ब्योमकेश बख्शी। हमारे यहाँ डिटेक्टिव फिल्में बहुत कम बनती हैं, डिटेक्टिव फिल्मों के साथ सबसे बड़ी कमी जो यही रहती है कि डिस्ट्रीब्यूटर को लगता है कि एक वन टाइम व्यूइंग होती है, यानी रिपीट व्यूइंग नहीं होती है, जब एक बार सस्पेंस खुल जाता है तो दर्शक बार बार देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन दिवाकर बैनर्जी का ये मानना है कि इस फिल्म में इतनी डिटेलिंग है कि लोग शायद इसको एक बार नहीं दो बार देखना पसंद करेंगे कम से कम, खास तौर से यूथ। एक फिल्म और है ब्रदर्स जो करण जौहर प्रोडक्शन है, करण मल्होत्रा उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी अक्षय कुमार हैं और लगता है कि करण जौहर जो बार बार कहते आए कि वो लंच बॉक्स के बाद कुछ ऐसा करना चाहते हैं, ऐसी फिल्मों के साथ जुड़ना चाहते हैं जो क्वालिटी फिल्म हो जिसकी वजह से उनको याद किया जाए, लगता है कि ब्रदर्स में कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं वो। एक फिल्म है गब्बर जो संजय लीला बंसाली प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें एक इंटरेस्टिंग कास्ट है, अक्षय कुमार और श्रुति हासन की और सोनू सूद शायद इसमें विलेन है।
तो आप भी नजर बनाए रखिएगा, अभी तो शुरुआत है और 2014 कुछ खास रहा नहीं है बेहतर फिल्मों के लिहाज से। बीते वक्त से इतनी बेरुखी भी क्या है, और मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि सिर्फ फिल्मों की ही नहीं, फिल्मों से इतर बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं 2014 में जिनकी मिसाल मिलना मुश्किल है। वैसे चुनना मुश्किल था मेरे लिए भी वो तीन खास लोग जिनकी बातें दिल पर असर कर गई हूँ, लेकिन मैंने चुन ही लिया तीन खास बयानों को जो 2015 में नहीं आने वाले। अब यूं तो हिंदी फिल्मी सितारों से बेमतलब के सवाल पूछे जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन गुजरे साल में कुछ सितारों को एक ही सवाल बार बार झेलना पड़ा। मेरी नजर में ये खिताब मिलना चाहिए अनुष्का शर्मा, और उनसे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल को, आप जानते हैं विराट कोहली, क्या है इन दोनों की लव स्टोरी? ये सवाल सुन सुनकर अनुष्का खफा हो गई और उन्होंने जो कहा वो लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा।
आई थिंक वो बहुत ही रिडिकुलसली स्टूपिड रूमर था, क्योंकि इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। मैं अभी काम कर रही हूँ और मेरा ध्यान मेरे काम पे, और इस एज में हमारा ध्यान उसी में होना चाहिए, एंड मैं बस यही कहूंगी कि मैंने क्लियर कर लिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो लोगों को थोड़ी शांति से, मुझे बहुत स्टूपिड लगता है कि अगर हम साथ साथ दिख रहे हैं लोगों को तो ऑब्वियस है ना, अभी पता नहीं क्यों लोग चाहते हैं कि हम एफिडेविट साइन करें और मुझे बहुत फनी लगता है ये, जो है सामने है लोगों के देखने को, तो मैं उसके बारे में बात कर, मैं अपनी रिलेशनशिप के बारे में बात कभी नहीं करूँगी।
और याद रहे कि वो अनबन भी जो हुई सलमान खान और फोटोग्राफर्स के बीच में, सलमान की बॉडीगार्ड्स के साथ किसी बात को लेकर हुई नाराजगी से फोटोग्राफर्स ने कहा कि सलमान भाई का फोटो हम नहीं खींचेंगे, लेकिन सल्लू मियां किसकी सुनते हैं, उल्टा उन्होंने जो कमेंट किया उसके लिए हर किसी में दम कहां है।
There's no way that you can ban me. It's your choice to not to take pictures. And I would be happy if that whole fraternity says that, no, we'll not take his pictures. I would be really happy. And at least there are some people who are there who've taken a stand. Right, wrong, chodo. Ab stand wahan par hota hai jahan par unka nuksan hoga. Mera bhi shayad ho. Lekin nuksan to unka definitely hai. Iske andar. And stand wahi hoga ki humare nuksan hai iske andar. Hum iski tasveerein nahi chhapenge. I will have hats off to those photographers. Or all those photographers should stop that one person that he's leading them. Because that one person or the one or two people who, when he meets us alone, he joins hands and he says, ke, please, rozi roti ka sawal baal bachche hain, jara kuch tasveerein le. And then in groups they become like this. That's fine.
Kabutar ja, 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 kabutar ja.
सलमान खान के लिए तो 2014 वैसे भी खास रहा, क्योंकि मैंने प्यार किया की सिल्वर जुबली थी। जी हाँ, कबूतर उड़ाने के उन दिनों को 25 बरस गुजर चुके हैं।
रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा।
लेकिन यहाँ बाजी लगी बादशाह खान के हाथ, क्योंकि DDLJ यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि 1000 हफ्ते पूरे होने का जश्न सलमान खान की चमक को फीका कर गया थोड़ा। शाहरुख ने अपने इंटेलिजेंट अंदाज में DDLJ के बारे में जो कहा, वो फिल्म हिस्ट्री में कोट करने लायक बात लगती है।
जिंदगी में शायद बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि एक फिल्म इतनी जल्दी तुम्हारे करियर में, 91 में शुरुआत की थी और 95 में आई थिंक DDLJ, तो अब 20 साल हो गए, 1000 हफ्ते, आई थिंक यू गेट अ चांस लाइक दिस वंस इन अ लाइफ टाइम। बहुत प्यार से बनी थी, दोस्तों ने बनाई थी, हम छोटे थे बहुत, और मैं अभी भी देख कर आया चेन्नई एक्सप्रेस जब गया था तो थिएटर में, मैंने फिल्म देखी नहीं है मराठा मंदिर में, लेकिन बहुत खुशी होती है और वो हम्बलिंग है कि 25 साल आदमी काम करे और वैसी फिल्म फिर से ना बना सके, तो यू नो इट इज वेरी स्पेशल। और जिन्होंने बनाई है, हम सब ने और फिल्में बनाई है, साथ में बनाई है और खूबसूरत फिल्में बनाई है, लेकिन वो वाली नहीं बनाई जो DDLJ थी। तो यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फिल्म लाइक दैट, आई फील वेरी वेरी हैप्पी एंड टू रिमेन अ हार्टथ्रोब फॉर 25 इयर्स, आई मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट।
वैसे 2015 और भी खास होगा तीनों खानों के लिए, क्योंकि इन तीनों सुपरस्टार्स की डायमंड जुबली है। जी हाँ, उम्र के 50 बरस, 50 बरस के हैं हमारे सुपर हीरो। अरे वाह, अब तक कोई दूसरा टिका ही नहीं इतने सालों से। कुछ लोग हैं ही ऐसे, वो रहे या ना रहे उनकी बातें हमेशा याद रहेंगी।
ये लो फिर तुम्हारी आंखों में पानी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते, आई हेट टियर्स।
याद किए गए राजेश खन्ना इस हफ्ते, 29 दिसंबर को उनका जन्मदिन था। हिंदी सिनेमा के इस पहले सुपरस्टार के स्टाइल और कामयाबी ने नई ऊंचाइयां देखी। आपको पता है 1969 से 1971 के दरमियान राजेश खन्ना ने 15 हिट फिल्में दी, वो भी लगातार।
रहने दो छोड़ो, भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार।
ऐसा पढ़ने को मिलता है कि लड़कियां उनके दीदार के लिए इतनी बेकरार रहती थी कि लंबी कतारों में खड़ी रहती थी। और शायद आपको पता हो कि हिंदी सिनेमा में जो पहला एक ही शॉट में फिल्माया गया पूरा गाना है, वो राजेश खन्ना के नाम है। कौन सा गाना? फिल्म आराधना का ये सुपर हॉट गाना।
रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए।
बातें बहुत सारी हो गई, वक्त का पता कहाँ चलता है जब मैं बोलती हूँ। फिलहाल बोलना बंद करती हूँ, बॉलीवुड राउंडअप लौटेगा अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना।
بالی ووڈ راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا جاتا ہے. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن. یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہی تھیں لیسا ہیک, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے ذیشان حیدر نے. یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ آپ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سارا حسن کی زبانی.
پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے ملکی آئین اور فوجی ایکٹ میں ترمیم کا مسودہ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا. پاکستان کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ کالعدم تنظیموں کے مقدمات بھی فوجی عدالتوں میں بھیجے جائیں گے. پاکستان فوج کے مطابق سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے ایک لڑکی ہلاک اور ایک کمسن بچہ زخمی ہو گیا ہے. القاعدہ کی مبینہ رہنما ابو انس اللہ بھی نیو یارک میں انتقال کر گئے ہیں. ان پر افریقہ میں امریکی سفارت خانوں پر حملوں کا الزام تھا. لیبیا میں مسلح افراد نے مصر سے تعلق والے 13 قبطی عیسائیوں کو اغوا کر لیا ہے. امریکی ریاست کینٹکی میں جہاز کے حادثے میں ایک 7 سالہ بچی موزانہ طور پر بچ گئی, جبکہ اس حادثے میں اس کے والدین مارے گئے. برطانیہ کے شاہی محل نے شہزادہ اینڈریو پر ایک نابالغ بچی سے جنسی تعلقات کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.